اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیعدد کل ذرۃ مئۃ الف عظیم، سورہ اعراف آیت نمبر 53۔
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔
ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا، اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔
اچھا، یہ اوپر والی آیت سے ذرا دیکھیں، وَلَقَدْ جَئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب دی ہے جس کا میرا علم ہے، میں نے اپنا علم دیا ہے ان کو، اور یہ ہدایت ہے، اور کھول کھول کے میں نے بیان کر دیا ایک ایک چیز۔ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یقین رکھتے ہیں کہ کیا مطلب کہ حل، دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں حل ينظرون الا تاویلہ، کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہے، یعنی اس کے نتیجے کے انتظار میں ہے؟ یومی یاد ہیں یاتی تاویلہ یقولو لذین نسو من قبل، تو وہ جو جس کا ان کو انتظار تھا وہ روز آخر کا، وہ دن آخر آ گیا۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ یہ بھول گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھے بھول گئے تھے، اور قد جاءت رسول ربنا بالحق، تو کہیں گے ان کے منہ سے نکلے گا یا افسوس کریں گے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے وہ حق تھا، یعنی جتنے رسول آئے وہ حق تھا، ہم نے جھٹلایا۔ پھر افسوس کریں گے اور خواہش کریں گے فَحَلْ لَنَا مِن شِفَاءُ فَيَشْفَوْا لَنَا نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غیر الذی کنا نعمل۔ اچھا، کہیں گے کوئی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا ہمیں یہ اجازت مل جائے کہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور جو ہم کام کرتے تھے اس کے مقابلے میں اچھے کام کریں۔ تو قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، ضل عنہم ما کانوا، اور غائب ہو گئی وہ تمام چیزیں، ما کانوا یفترون، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اچھا، اب ترجمے سے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کیا رہا ہے، اب مجھے دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 52 آیت میں کہہ دیا کہ دیکھو میں نے قرآن تمہیں دیا ہے اور اپنا حبیب دیا ہے، اور قرآن میں میں نے تمہاری زندگی، پوری زندگی کا لائے عمل دیا ہے، اور ایک ایک نقطہ سمجھا دیا کہ دو ہی راستے ہیں، ایک میرا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ میرا راستہ جو ہے وہ قرآن ہے اور میرا حبیب ہے، اگر تم نے وہ نہیں لیا تو آٹومیٹک تم شیطان کا راستہ لوگے۔ تو اگر اللہ کہہ رہا اور میں نے ایک ایک چیز تمہیں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کیوں میں نے دی ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن تمہیں اے انسان میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ باقاعدہ میں نے تمہاری طرف اپنا کلام بھیجا ہے، اپنی بات بھیجی ہے, اپنا منشا بھیجا ہے, اپنی مرضی تمہاری طرف بھیجی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ خالی منشا بھیج کے میں نے تمہیں ایسی چھوڑ دیا, بلکہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے جس نے قرآن کے مطابق عمل کر کے تمہیں پوری زندگی بتایا. تو اب اگر تم نہیں مانو گے تو کیا تم اس انتظار میں ہو کہ نتیجہ نکلے؟ کیا نتیجہ نکلے کہ ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, یہ قریش والے کہتے تھے ہم آپ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, آپ کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں, ہمیں تو کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا, ہم پہ تو کوئی مصیبت نہیں آئی, ہمیں تو ویسے ہی ہم آرام سے ہیں, عیش عشرت میں ہیں, خوب مزوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا ہے, اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے, کان مڑوتا رہتا ہے لیکن ٹائم دیتا ہے کہ اب سمجھ جائے, اب سمجھ جائے, اب سمجھ جائے. جب نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دن آ جائے گا. اب وہ دن دنیا میں, وہ دنیا میں بھی مطلب وہ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی پکڑ کا جو دن ہے, قیامت کے دن تو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اب جب وہ آ جائے تو پھر وہ انسان افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں یہ غلطی, بڑی غلطی کی جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے, اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے, یا کس سے مجھے میری نافرمانی ہو رہی ہے اور کس سے میری رضامندی حاصل ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں میں نے کھول کھول کے بتا دی ہیں. جان بوجھ کے یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں دنیا کی محبت میں, اور دنیا والوں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا, اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا اور دنیا کی چیزوں اور دنیا کی رغبت کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا, دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اب جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس وقت ہمیں افسوس ہوگا, او رسول, جتنے رسول آئے کہ وہ تو برحق سے, تو اب پھر ہم سوچیں گے کوئی ہے اب یہاں, وہاں تو ہم کہیں گے کہ کوئی ہے جو ہماری سفارش کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. لیکن اب میں اس دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھوں کہ یہاں میں کیسے کروں گی, یہاں میں جب میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گی تو کیا ختم ہو رہے ہیں, کیا دم درود ہو رہے ہیں, کیا خیراتیں ہو رہی ہیں, اور کیا میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سننا سمجھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ سمجھنا چاہیے ہر انسان کو. اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب تک کرتے رہیں گے اور اللہ ہمارے کان بھی مڑوڑے گا, ہمیں دنیاوی تکلیفیں سب کچھ آئے گا, لیکن ہم جاگیں گے غفلت کی نیند سے جاگیں گے نہیں, ہم اسی طرح اللہ کی نافرمانی میں جان بوجھ کے لگے رہیں گے. تو اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک ٹائم ہے, تو جب ہمارا اللہ کے پاس وہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ گرفت کر لے گا. اچھا, اب جو وہ گرفت ہوگی تو وہ اب جب تک اس جو سختی ہے, اب گرفت کا مطلب یہ ہے اب اللہ تعالیٰ کی وہ سختی, وہ تکلیفیں, جب تک اللہ کے یہاں وہ ٹائم ختم نہیں ہوگا وہ کسی لحاظ سے بھی آپ کی وہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں, شام دیکھ لیں, مصر دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, آپ سندھ دیکھ لیں, آپ وہ دیکھ لیں, کابل دیکھ لیں, آپ بیروت دیکھ لیں, یہ تمام ملک ابھی تک کوئی مسلمان ابھی نہیں تھا جگہ, کتنے سال, 70 سال بغداد کے بعد سے ابھی تک کوئی مسلمان قوم اپنی جگہ پہ آئی نہیں ہے, اور مسلسل آزمائش میں ہے. اب پاکستان آزمائش میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عوام نافرمان, بے حیا, بے شرمی, وعدہ خلافی, اس کا نظام, عدالت کے نظام, یہ تمام چیزیں ہوں گی تو میں ایسے حکمران, ایسے نافرمان, ایسے گناہگار اور ایسے قاتل میں وہ حکمران ان کے سر پہ دے دوں گا تاکہ یہ ان سے انتقام لے. اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی صورت کیا, یہ وہی اللہ تعالیٰ نے جو کہا یہ ہے. اب جب تک اللہ کے یہاں یہ ٹائم پورا نہیں ہوگا, ہمیں چاہے کتنی بھی دعائیں مانگ لو, خیر خیرات کر لو, یہ کر لو, بکرے ذبح کر لو, وہ پورا نہیں ہوگا. یہ قوموں کے لحاظ سے, اسی طرح انفرادی لحاظ سے, یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں, انفرادی لحاظ سے بھی یہی ہے. اگر ہم مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگے رہیں گے تو جب اللہ کے یہاں وہ ٹائم پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ वो हमारी गिरफ्त कर लेगा। अब जब तक वो नहीं हो, अब मैं मिसाल दूँ, किसी वजह से हर काम के पीछे अल्लाह है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है ना फ़ायदा पहुंचा सकता है। अब अल्लाह का हुक्म आ गया, किसी की आजमाइश आ गई, किसी ने जादू कर दिया, मैं जादू के किसी ने किसी पे काला जादू कर दिया, अब आप जाते रहें लोगों के पास, पीरों फ़कीरों के पास, इसके पास इसके पास सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह की तरफ से वो मियाद पूरी नहीं होगी, वो जादू कोई भी हमारे ऊपर से उतार नहीं सकता। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाएगा तो कहीं भी शिफा मिल जाएगी। अब इसी तरह बीमारियों का है कि आप दुनिया के डॉक्टर देख लें, दुनिया के सब देख लें, लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने मेरी शिफा लिखी है वहाँ हल थोड़ा सी भी कोई दवा देगा तो मेरी शिफा हो जाएगी। ये अल्लाह की कानून है, ये सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है। तो अब अगर ये अगर इस दुनिया में मैंने होश के, यहाँ अब ये मुझे ये है कि अगर मैंने इस दुनिया में होश के नाखून नहीं लिए और मैंने ये नहीं देखा कि मैं जो कर रही हूँ इसका रद्द अमल आखरत में क्या होगा, इसका नतीजा आखिर, तावील का मतलब है नतीजा, इसका नतीजा आखरत में क्या होगा, अगर इस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा और मैं मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी में लगी रही, मेरे पास पैगंबर भी आए, मेरे पास वक्त के इमाम भी आए, मुझे मालूम भी है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे मालूम भी है कि अल्लाह और रसूल की यह नाफरमानी है, लेकिन मैं दुनिया की मोहब्बत की वजह से वो मुसलसल कर रही हूँ, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब दुनिया में तदर, फिर जब मर गए, मौत आ गई, मौत का तो कुछ पता नहीं किस वक्त आ जाए, मौत आ गई, तो अब वहाँ जाके फिर हमें कहेंगे कि हाँ अल्लाह ने जो पैगंबर भेजे थे वो सच्चे थे और कोई हमारी सिफारिश नहीं होगी, और हम दुनिया में फिर हम ख्वाहिश करेंगे कि दुनिया में हम जाएंगे, अल्लाह ताला अगर हमें एक और चांस दे कि हम दुनिया में चले जाएं नेक काम करें, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, बस ख़त्म, खसारा, अल्लाह कहता है कद खसरू अनफुसहुम, अल्लाह कह रहा है इन्होंने अपना नुकसान किया, किसका नुकसान कर रहे हैं हम, अगर मैं अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो मैं किसका नुकसान कर रही हूँ, मैं अल्लाह का नुकसान कर रही हूँ, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान कर रही हूँ, मैं वक्त के इमाम का नुकसान कर रही हूँ, मैं किसका नुकसान, मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। तो और जिसकी वजह से मैं अल्लाह की नाफरमानी में मुबतला हूँ, ये अपने नफ्स की वजह से, या अपने शोहर की वजह से, या अपने बच्चों की वजह से, या अपने माँ बाप की वजह से, या अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से, या सोसाइटी की वजह से, या मैं ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ अल्लाह का हुक्म पे अमल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो ऐसे उस वजह से जो भी वजह होगी तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये वो तमाम वजहें ख़त्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह की नाफरमानी की, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, ये सब झूठ है। यफ्तरून का मतलब यह कि सब गुम हो जाएंगे, जो झूठ बाजा, यानी अब झूठ क्या है, अल्लाह, अब मैंने अल्लाह का कहना नहीं माना तो इसका मतलब यह, मैंने किसी और का कहना माना तो किसी और का कहने का क्यों माना, कि उससे मुझे कोई फ़ायदा था, दुनियावी फ़ायदा था, कोई मुझे उससे पैसों की वजह से था, नौकरी की वजह से था, बिजनेस की वजह से था, ये किसी कोई भी लालच थी जो मुझे अल्लाह के साथ मुझे पे नज़र रखनी चाहिए थी, मैंने दुनिया वालों पे नज़र रखी और दुनिया वालों की वजह से मैंने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह कह रहा है ये सब उस वक्त गायब हो जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं है। यानी अब इसको दूसरे अल्फाज में अगर कहे कि मैंने अल्लाह को छोड़ कर दुनिया वालों को अल्लाह बना लिया था तो सब गायब हो जाएंगे, दुनिया वालों को खुदा बना लिया था, अब अपनी ज़ात को खुदा, अपने नफ्स को खुदा बना लिया था तो वो तो सब गायब हो जाएंगे, उस वक्त तो हमारा कोई भी काम नहीं आएगा। तो अब इससे नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि मुझे जो भी काम करना है मुझे उसका नतीजा देखना है कि ये आखरत में इसका नतीजा क्या निकलेगा, कब्र में इसका नतीजा निकलेगा। अगर मैंने इस तरीके से सोच शुरू कर दी, अपनी सोच को इस तरीके से बना लिया, अपने हर काम के नतीजे को मैं देखने लगी, तो ज़ाहिर है मैं जब अल्लाह काम के नतीजे को देखूंगी तो हम अल्लाह को सामने रखूंगी, अल्लाह की रज़ा को सामने रखूंगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को सामने रखूंगी, तो जब मैं उस तरीके से ज़िंदगी गुजारूंगी, दोनों सूरतों में नतीजे पे मुझे नज़र रखनी है कि क्या इस जो मैं काम करी इससे अल्लाह और रसूल राज़ी हो रहे हैं, کیا میں جو کام کر رہی ہوں اس سے کیا میری اللہ رسول ناراض ہو رہا ہے, میری آخرت اور میری قبر ختم ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, یہ اس نتیجے کی طرف مجھے کہتا ہے. اس لیے کہ بغیر نتیجے کے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے, تو آخرت میں کیسے ہو سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو میں کون ہوں, مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں.
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے, پھر عرش پر قائم ہوا. وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے, اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا, بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو.
اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب توجہ کرو, دو سوچو سوچو, غور فکر کرو کہ اب یہ کلام اللہ کا کلام, اللہ کون ہے, اللہ کی کیا شان ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ رب, یہاں رب کا سر, رب کا مطلب ماننا ہے کہ اللہ پالنے والا, مجھے پالنے والا, تمام کائنات کا مربی جو ہے وہ اللہ ہے, ہر چیز کو پالنے والا, رکھنے والا, ہر چیز کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا, میں تمہارا رب ہوں, ہر چیز میرے اختیار میں ہے, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہیں عزت دیتا ہوں, تمہیں رزق دیتا ہوں, زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, تمہاری تمام دنیا کی چیزیں, آخرت کی چیزیں, سب چیز میرے ہاتھ میں ہیں. خلق السماوات, جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا ایسے میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا. اب مجھے یہاں اللہ تعالیٰ سوچنے کا, غور فکر کرنے کا, دیکھو تم زمین کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو کہ کیسے میں نے یہ پیدا کیا. اس پہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے, زمین کتنی بڑی ہے, کتنے زمین پہ کیا کیا ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, کیا کیا ہر قسم کا جانور ہے, انسان ہے, سب چیزیں زمین پہ ہیں. پھر اللہ کے شہد فی ستت ایام ثم استوى على العرش, اللہ کہہ رہا ہے میں نے 6 دن میں اس پہ پیدا کیا, اس کو زمین آسمان کو, زمین آسمانوں کو پیدا 6 روز میں. اب 6 روز کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے دن رات و دن ہیں, یہ ایک دور ہے اللہ کے یہاں کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون, اس کے لیے وہ کن فیکون بھی کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے, ایک ٹائم سے, ایک اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا. پہلے کچھ نہیں تھا, صرف پانی تھا, پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش قائم کیا, یعنی جب زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے سب پیدا کر لیے, تو اللہ تعالیٰ, عرش کا مطلب یہ ہے متوجہ ہونا, یعنی اب اس کو سنوارنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے کی طرف متوجہ ہو. یکش اللیل و النہار یطلبہ ہے حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں نے رات کو دن سے نکالا, یعنی رات آئی دن چھپ گیا, دن چھپ گیا رات آ گئی, اس طریقے سے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آتی رہتی ہیں, چاند سورج ستارے سب کو اللہ تعالیٰ, اور سب میں اللہ کا حکم ہے, سب میں اللہ کا حکم چلتا ہے اور سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ رات نہ آئے اور دن ہو, رات نہ ہو اور دن ہی رہے, کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ دن ہی رہے اور رات نہ ہو, رات ہی رہے دن نہ ہو, ایسے کبھی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز میں اللہ لہ الخلق والامر, ہر چیز میں چیز اللہ نے پیدا کیا اور حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میری زندگی میں حکم اللہ کا چلے گا, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना हुक्म चला रही हूँ, सारा झगड़ा यही है। अब मुझे समझना है, या तो मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी मर्ज़ी से करूँ या अल्लाह की मर्ज़ी से करूँ। सारा ये है कि यही सारी हमारी जो सारी ख़राबी है वो यही है। अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, लेकिन इख्तियार देने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे पूरी ज़िंदगी गुजारने का एक प्रोग्राम दिया है। सुबह से शाम तक शादी ब्याह का, मियाँ बीवी का, बच्चों का, कमाने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का एक अल्लाह ताला ने एक प्रोग्राम मुझे दिया हुआ है। वो उसको मुझे समझना है, अल्लाह की मर्ज़ी को समझना है कि ये तमाम ज़िंदगी जो उसने मुझे दी है, चाहे 60 साल है, चाहे 100 साल है, जितने भी है, इसको मैं कैसे गुजारूं, कैसे गुजारूं कि मुझे अल्लाह का दीदार मिल जाए। क्यों दीदार क्यों चाहिए? इसलिए कि अल्लाह ने मुझे अपने लिए पैदा किया, अल्लाह ने मुझे अपना खलीफा बनाया, अपना नायब बनाया। तो अब मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया, और फिर पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे पूरा एक कुरान दिया है, कुरान की शक्ल में, और फिर ये भी नहीं बल्कि मुझे एक अमली शक्ल में, कुरान का एक अमली शक्ल में अपना महबूब दिया, जिन्होंने मेरी वजह से 13 साल मक्का में गुजारे, 12 साल उन्होंने मदीना में गुजारे, और 13 साल वो जो मक्का में थे वो आप लोगों को मालूम है, जो तमाम कायनात जिनकी वजह से पैदा हुई उन्होंने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाई। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे ये सोचना है, मुझे ये समझना है, इस कायनात में अल्लाह का हुक्म चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में भी अल्लाह का हुक्म चल रहा है। तो अब या तो मैं अपने अल्लाह का हुक्म मान लूँ, या मैं अपना अपने नफ्स का हुक्म मानूँ। अब यहीं ये झगड़ा है, इसी को मुझे समझना है कि मुझे जब अल्लाह ही ने पैदा किया है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, वही मेरा मालिक है, वही मेरा राज़िक है, हर कुछ मेरे उसके हाथ में है, तो मैं उसको कहना क्यों ना मानूँ। बहुत आसान है, सिर्फ अपने नफ्स से पैर रखना है। मैं अब नीयत बनानी है कि नहीं, मैं अल्लाह ने मुझे पैदा किया, एक मकसद के लिए पैदा किया, और अल्लाह ताला ने मुझे कुरान दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारूंगी, हर कदम पे मैं अल्लाह की रज़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हुस्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगी, तो दुनिया ही जन्नत बन जाएगी, दुनिया ही में जन्नत की बिशारतें मिल जाएंगी, दुनिया ही में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क और वो नूर मिल जाएगा जो सुभान अल्लाह तबारक अल्लाह हो रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तमाम खूबियाँ। अब जिसने अल्लाह को ले लिया तो वो खूबियाँ उसमें भी आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अजीम अजमत दी है। अगर कोई अल्लाह के रंग में अपने आप को रंगना चाहता है, यानी अपनी मर्ज़ी छोड़ के अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसमें तमाम वो क्वालिटियाँ आ जाएंगी जो रब की हैं। क्यों क्यों? इसलिए कि वो रब का नुमाइंदा है। नुमाइंदा उसे कहते हैं कि मैं जैसे मैं हूँ, बॉस हूँ, अब मैं किसी को मुकर्रर करूँ कि तुम मेरी जगह काम करो, तो जाहिर है मैं तमाम अपनी सलाहियतें, अपना दिमाग, अपना ये वो सब कुछ उसको दूंगी, इख्तियार उसको दूंगी, तो वो आगे आगे उसको चलाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को ये इतनी बड़ी अजमत दी है, लेकिन हम नहीं पहचान रहे, अपने आप को नहीं पहचान रहे, हम इसी उसमें रह गए कि ये शौहर है, ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये माँ बाप हैं, ये दुनिया है, ये है, ये जेवर है, हम इस चक्कर में पड़ गए। अल्लाह ताला ने मुझे अपने लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए मैं इस दुनिया के इसमें पड़ गई, अलग तमाम वो खालिक है, हर चीज़ का खालिक है, खालिक है, मालिक है, उसी का हुक्म चलेगा। जब तक मैं अपना मर्ज़ी ख़त्म नहीं करूँगी, मैं रब के रंग में नहीं रंग सकती। फिर अल्लाह ताला फरमाता है,
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين।
तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो गिड़गिड़ा करके और चुपके चुपके भी, वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं।
अब अल्लाह मुझे तरीका सिखा रहा है। अल्लाह कहता है उदउ रब्बकुम तदुरुअं व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुहतदीन। अल्लाह कह रहा है तुम अपने रब से दुआ मांगो। देखें अल्लाह ताला मुझे कह रहा है अब इससे दुआ मांगा करो, हर वक्त दुआ मांगा करो। خاموشی سے بھی دعا مانگو, رو رو کے بھی دعا مانگو, گڑ گڑا کے بھی دعا مانگو, چپکے چپکے بھی دعا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت میری طرف متوجہ رہو, کسی کی طرف نظر نہیں کرو, میری طرف نظر کرو. کہ اللہ تعالیٰ نقطہ اس میں یہ ہے کہ میری طرف نظر کرو, جو تمہیں چاہیے, جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تم مجھ سے مانگو, میری طرف متوجہ رہو. ہر وقت تم مجھے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارو, اپنے سارے کام, چاہے وہ گھر کی ڈیوٹی ہے, چاہے وہ شوہر کی ڈیوٹی ہے, چاہے کہیں کی بھی ڈیوٹی ہے, چاہے وہ بچوں کی ڈیوٹی ہے, نظر آپ کی اللہ پہ ہونا چاہیے. یقین کریں اگر آپ لوگ یہ نسخہ لے لیں گے نا, تو آپ سب لوگوں ہر چیز سے, ہر غم سے, ہر تکلیف سے, ہر پریشانی سے نکل جائیں گے. جو کیونکہ نظر میری اللہ پہ ہے, دنیا والے لگے ہوئے ہیں, مجھے تجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا, مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا, لیکن میرا دھیان ادھر نہیں ہے, میرا دھیان اللہ کی طرف ہے, میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, اللہ کی محبت کو دیکھ رہی ہوں. یقین کرے مجھے اس وقت جو واقعہ یاد آیا, وہ یاد آیا جو فرعون نے, اس کی جو لوڈی مسلمان ہو گئی تھی, اور اس نے جو کھولتا ہوا وہ بڑا دیگ چڑھا کے اس کی بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیگ میں ڈالا, اور ماں سامنے کھڑی ہوئی ہے, تو اس وقت اس ماں کی کیا کیفیت تھی؟ وہ کیوں نہیں چیخی ہو, کیوں نہیں پکارا, اس نے کیوں وہ کیا؟ وہ بچے کھولتے ہوئے تیل میں وہ ڈال رہا تھا, تو کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہی تھی, رب کی طرف سے تسلی آ رہی تھی, تو اسے وہ چیز محسوس ہی نہیں ہے کہ میرے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا ہے. ایک سب سے چھوٹے بچے کو جب کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا, تو وہ بچہ بول پڑا, ماں سے کہا کہ ماں تم فکر نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. ماں تو پہلے ہی نہیں پریشان ہو رہی تھی, پھر اس نے اس کو بھی ڈال دیا. اب یہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ وہ کچھ کوئی فرشتہ تھی؟ نہیں, انسان تھی, لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی. اب یہی طریقہ اگر آپ لوگ استعمال کریں گی, یہی طریقہ آپ لیں گی, تو تمام مشکلوں سے, تکلیفوں سے نکل جائیں گی. لوگ لگے رہیں گے, آپ کو سنائی نہیں دے گا, آپ کے نہ دل پہ اثر ہوگا, نہ کسی پہ اثر ہوگا. آپ اپنے دھن میں, اپنی ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہیں, نظر اللہ پہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے. اللہ کہتا ہے میں انہ لا یحب المحسدین, اللہ کہتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. اب حد سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ حد سے نکلنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک چیز کا, کہ بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو, لیکن میں اس نافرمانی میں حد سے نکل گئی ہوں. یعنی میں ایک دفعہ کی, دو دفعہ کی, تین دفعہ, لیکن میں مسلسل اسی میں لگی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز. اگر ایک دفعہ کی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی اور میں نے اللہ سے معافی مانگی, استغفار کیا, پھر بحیثیت انسان غلطی ہے, انسان غلطی کرتا ہے, بھول جاتا ہے, چوک ہو گئی, پھر میں نے کی, لیکن پھر وہ معافی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو جب وہ معافی مانگتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے. سو دن میں کتنی غلطیاں ہوں, لیکن اگر آپ کے اللہ کے, آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے, بحالت مجبوری. اب جیسے میں اس میں آپ کو مثال دیتی ہوں, چلے پھر بعد میں دوں گی. تو اگر اس طریقے سے ہم معافی مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, لیکن جب ہم ڈھٹائی سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس وقت مسلمان ڈھٹائی سے اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. آپ لوگ سب دیکھ لیں ارد گرد, چاہے وہ فرد ہے چاہے وہ قومیں ہیں, ڈھٹائی سے لگی ہوئی ہیں اللہ کی نافرمانی. اللہ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے بالکل, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے گزار دی, لیکن مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میں کر کیا رہی ہوں. تو یہ احساس جو ختم ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے اگر میں مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہوں اور مجھے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہو رہا اور میں معافی نہیں مانگ رہی, اور میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اس کو دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہر لگا دی ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں, لیکن میں اسے صحیح سمجھ رہی ہوں, وہ میں کرتی جا رہی ہوں, صحیح سمجھ رہی ہوں. کیوں؟ کہ میں سچی ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں سمجھدار ہوں, میں اچھی ہوں, میں جانتی ہوں کافی چیز. یعنی اب وہ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کیا کہیں گے, اس نے اپنے آپ کو خدا کے جگہ پر رکھ لیا کہ میرا جو فیصلہ ہے وہی صحیح ہے, بس میں اللہ کے فیصلے کو نہیں جانتی, میں اللہ کو نہیں پہچانتی, اس وقت تو میری مرضی یہ ہے, میں تو یہ چاہتی ہوں. اگر یہ دیکھیں, اگر سیریسلی ہم دیکھیں تو ہم لوگ یہی کر رہے ہیں, ہم گھروں میں بھی یہی کر رہے ہیں, ہم اپنے شوہروں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, ہم بعض ایک ماں باپ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم خدا بن بیٹھے ہیں. تو یہ خدا بننا میرے خیال میں بہت آسان ہو گیا ہے, جب تک ہم اس کی سے ہم سمجھیں گے نہیں, اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں, تو ہم خدا بنے رہیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوزخ. تو اس دوزخ, بلکہ دوزخ کا گڑھا. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے, فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے.
وَهُوَ
الَّذِي, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں پہلے ٹھیک تھی, اب یہ کب گئے, آدم علیہ السلام کے زمانے میں امن ہی امان تھا, کوئی تھے آدم علیہ السلام کے جب بیٹے نے فساد شروع کیا یہ اس کے بعد سے, لیکن اس سے پہلے سب امن, یا پھر اس سے پہلے جائیں جب انسان نہیں تھا تو چاروں طرف انسان سے پہلے تو جن آئے, جن پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں, تو امن ہی امن تھا, لیکن اس کے بعد فساد شروع ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے فساد نہیں کرو. اب اس فساد کو بھی مجھے سمجھنا ہے کہ فساد ہے کیا چیز. یہ نہیں کہ ہم نے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہاتھ میں, لکڑیاں پکڑی ہوئی ہیں, یا ہم نے بندوقیں اور پستولیں نکالی ہوئی ہیں, یہ فساد نہیں ہے. ہمارے زبانی بھی کافی فساد ہے, ہمارے عمل کا بھی زیادہ کافی فساد ہے, ہماری سوچوں میں بھی فساد ہے, ہمارے طریقۂ کار میں بھی فساد ہے. اچھا, تو اللہ کہتا ہے اس فساد سے, فساد مت پھیلاؤ, بلکہ اللہ کی عبادت کرو, اب یعنی اللہ کی بندگی کرو. اب یہ فساد سے بچنے کا طریقہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ودو خوف و طمع, اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے تعلق کنکشن پیدا کرو, اللہ کی عبادت کرو, ڈرتے رہو اللہ سے اور امید میں رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں نسخے بھی بتا رہا ہے, طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ فساد اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا, اب اس کو مجھے سمجھنا ہے, تو اب میں فساد کیسے پھیلا رہی ہوں, آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے. اگر گھر میں لڑائی جھگڑے, اب میں گھر کے طور پہ آؤں گی, لڑائی گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, بہن بھائیوں میں, نندوں میں, بھابھیوں میں, دیورانیوں میں, جٹھانیوں میں, بھائیوں میں, میاں بیوی میں, یہ سب فساد ہے, یہ سب فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. آپ دیکھیں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں دنیا کی وجہ سے ہوتے ہیں, اللہ کی وجہ سے ہم کہیں فساد نہیں کر رہے, ہم دنیا کی وجہ سے فساد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اب بیوی جو ہے وہ ہر وقت اپنا حق مانگتی رہتی ہے شوہر سے کہ میرے حقوق ہیں, میرے بھائی ہیں تمہارے حقوق, اللہ تعالیٰ نے مرد پہ تمہارے حق رکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لڑائی جھگڑے دنگا فساد تو میں کر کے یہ حق حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے مجھے نہیں کہا. میں کیوں یہ کر رہی ہوں, پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے میں یہ کیوں کر رہی ہوں. اسی طرح گھر میں جو بھی ہمارے بہن بھائیوں میں وراثت کے جو جھگڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ یہ وراثت حاصل کرنے کے لیے تم لڑائی جھگڑے کرو, نہیں کہا. اسی طرح لیتے جائیں, لیکن مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, کہ میں زبان کے لحاظ سے، ہاتھ پیر کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے، سوچوں کے لحاظ سے کہیں فساد تو نہیں پھیلا رہی، میری وجہ سے کہیں لڑائی جھگڑا دنگا فساد، ہم عورتیں تو لڑائی جھگڑا کرانے میں کافی ماہر ہیں، اب تو نہیں کر رہے، تو اب مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا، اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں اگر کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، شوہر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا، شوہر کی مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اس کے ذمہ میرا نان نفقہ ڈالا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں کہا کہ ڈنڈے کے زور پہ اسے نان نفقہ مانگو یا اپنی اولاد کے لیے مانگو رزق اسے مانگو، مانگنا تو اللہ سے ہے۔ تو میں تو شوہر کے پیچھے پڑی ہوں، بچوں کے پیچھے پڑی ہوں، ماں باپ کے پیچھے پڑی ہوں، دنیا کے پیچھے پڑی ہوں۔ اب یہ دیکھیں، آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میری، اور ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب ڈرو یعنی جو بھی کام کرو گے اس میں یہ تمہیں خوف ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرے اللہ ناراض ہو جائے، اور جب میں ایسا کام نہیں کر رہی اور اللہ کی مرضی سے کر رہی ہوں تو پھر میں اللہ کی ذات سے امید رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ امید دنیا حاصل کرنے کی امید نہیں ہماری، تو ہم تو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، وہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، ایک مقصد ہونا چاہیے کہ رب راضی ہو جائے۔ جس نے رب کو راضی کر لیا اسے دنیا آخرت دونوں نعمتیں مل جائیں گی۔ میں تو اسی چکر میں ہوں کہ یہاں میں یہ کروں گی تو ثواب ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل... اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم 10 دو گے تو میں 100 دوں گا، یہ اللہ نے کہا ہے، لیکن میری نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے، میں تم اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم نیکیاں کرو گے، اب وہ نیکیاں ہماری نیکیاں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کیسی نیکیاں، اللہ کہتا ہے جب تم اخلاص سے نیکیاں کرو گے، یعنی صرف مجھ پہ نظر رکھ کے مجھے پانے کے لیے نیکی جو بھی کرو گے، ظاہر ہے نیکی تو مخلوق سے ہوگی نا، اللہ سے تو کوئی نیکی نہیں ہوگی، نیکیاں تو مجھے مخلوق کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اب میری دنیا والوں سے نیکی میں کر رہی ہوں، لیکن میں نے نظر ان پہ نہیں رکھی، میں نے اللہ پہ رکھی ہے، اور پھر اللہ پہ بھی نظر اس مقصد کے لیے نہیں رکھی کہ میں نے 100 دیا ہے تو وہ مجھے 700 دے گا یا 1000 دے گا، نہیں، مجھے وہ نظر، میری نظر میں یہ ہے کہ مجھے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے بتاتا ہے اپنی شان اور اپنی ربوبیت، کہ میں تمہارے لیے کیا کیا کر رہا ہوں، کیا کیا کر رہا ہوں، سب بتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔
اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔